أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلہ مجالس بعنوان زندگانی اہل بیت جاری ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی زندگانی کے علمی پہلوؤں کو اجاگر کروں کہ ان کا علمی کنٹریبیوشن کیا رہا ہے، انہوں نے علمی لحاظ سے اس معاشرے کو کیا دیا، اجتماعی حوالے سے آئمہ علیہ السلام کا کیا کردار رہا ہے. اور آج امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جعفری کہلاتے ہیں. مکتب اسلام اور تمام کے تمام مکاتب فکر اسلام کے اندر امام ششم ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں ڈائریکٹ شاگرد تھے، مستقیماً شاگرد تھے چھٹے امام کے. امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے. تو چاروں آئمہ یا آئمہ اربعہ وہ امام کے مستقیماً یا غیر مستقیماً شاگرد تھے چھٹے امام علیہ السلام کے. آئمہ کے شاگردوں کے اندر، خصوصاً چھٹے امام کے شاگردوں میں 4000 افراد کے نام لکھے گئے ہیں. چھٹے امام نے 4000 فقہا کی، مفسرین کی، محدثین کی تربیت کی. ان کے قابل ترین شاگردوں میں حضرت زرارہ کا نام آتا ہے، زرارہ ابن اعین. زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا، کہا کہ مولا 40 سال ہو رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسلسل آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، اور آپ مسلسل مجھے فقہ جو پڑھا رہے ہیں، فقہ اس میں، فقہ میں آپ حج کا باب پڑھا رہے ہیں، حج کے اسرار و رموز، حج کے احکام. 40 سال ہو گئے ہیں، یہ حج کے احکام کب ختم ہوں گے؟ آپ لوگ ایک حج کے لیے 1-2 مہینے تیاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں مشکل ہے، امام 40 سال مسلسل پڑھاتے رہے. تو زرارہ کہتے ہیں کہ امام ششم نے فرمایا، کہا زرارہ، وہ حج جو جناب آدم سے بھی 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، تم چاہتے ہو میں 40 سال میں سارے حج کے احکام بیان کر دوں؟ تو آج ہم ایک ایسے امام علیہ السلام کے، جنہوں نے جتنے بھی فقہی سکول آف تھاٹ ہیں، امام علیہ السلام نے قیاس سے متعلق صرف کہا، اور امام نے کہا کہ دیکھو میرے شاگرد جو ہیں وہ قیاس نہ کریں، باقی قرآن اور سنت ہے، عقل ہے، یہ چیزیں ان کو رکھیں اپنے درمیان میں، لیکن قیاس نہ کریں. پوچھا مولا قیاس کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا، کہا کیونکہ اول من قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے، انسان کسی چیز کی چمک کو دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جلتی ہوئی شے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ابلیس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ آگ ہے بھڑک رہی ہے. امام نے کہا اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیتا عقل لڑاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ آگ نہیں مٹی افضل ہے, کیونکہ آگ امانت نہیں رکھتی ہے, آگ خیانت کرتی ہے. مٹی میں کوئی چیز امانتاً رکھ دو باقی رکھتی ہے, آگ میں امانت رکھ دو ختم کر دیتی ہے. امام نے اس کے بعد ایک اور بات کہی, کہا کہ مٹی کے اندر ایک دانے کو دبا دیا جائے تو ایک گندم کا دانہ اپنے سے 70 گنا دوسرے دانے اور پیدا کر دیتا ہے. تھوڑا سا پانی ڈالنے کی دیر ہوتی ہے, کہا جبکہ آگ میں انہیں گندم کے دانوں کو ڈال دو تو وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. امام نے کہا اس نے غور کیا ہوتا تو آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, اس میں بھڑک ہوتی ہے, تکبر ہوتا ہے, اور جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے. مٹی کے اندر توازو پایا جاتا ہے, آگ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. امام نے سات چیزیں کہنے کے بعد, اصول کافی کی روایت ہے, سات چیزیں کہنے کے بعد کہا اس لیے قیاس میرے مذہب میں میرے فقہ میں جائز نہیں ہے. اب ہمارے ہاں بہت سی عبادات بہت سی چیزیں ہیں جن سے متعلق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایجاد کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صوفیا یا تصوف کے اندر چیزوں کو اپنے پاس سے کھڑا جا سکتا ہے, عبادتیں خود بنائی جا سکتی ہیں, اللہ خود سے کیا جا سکتا ہے. چھٹے امام کے ایک شاگرد امام کے پاس گئے, کہا کہ مولا شبہائے قدر کے آپ نے اعمال بتائے ہیں, ان کے اندر دو تسبیحیں بتائی ہیں, ایک تسبیح میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہے, اور ایک میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ہے. ربی نہیں آیا, استغفر اللہ ربی نہیں کہا, استغفر اللہ و اتوب الیہ, جو ہمارے شب قدر کرتے ہیں ان کے ذہن میں آ گئی ہوگی. تو کہا مولا وہ جو دوسری تسبیح ہے جس میں آپ نے استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا ہے, کیا اس میں میں اپنے پاس سے ربی کا اضافہ کر دوں؟ امام نے کہا پھر وہ تیری تسبیح ہوگی, میری بتائی ہوئی تسبیح نہیں ہوگی. اپنے پاس سے تسبیحات مت بناؤ, جیسا ہم دیتے ہیں ویسا عمل کرو. اس کے لیے موجودہ علماء نے ایک مثال دی ہے, اگر کوئی آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر بتائے کہا مجھے رابطہ کرنا ہے تو میرا کوڈ 786 ہے, ٹیلی فون نمبر ہے 5 12 14, مثال کے طور پہ, یہ ہے نہیں کہ آپ لوگ ڈائل کرنا شروع کر دیں کل سے اور کہیں کہ ہے, تو مثال کے طور پہ کہیں کہ 786 کوڈ ہے, 5 12 14 نمبر ڈائل کرو گے تو آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے. تو ایک انسان کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 786 کے بجائے 787 میں لا لیتا ہوں, تو کیا کال تھرو ہو جائے گی؟ کال کبھی تھرو نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کوڈ ہے پہنچنے کے لیے. 786 میں وہ کہے میں نے تو صرف ایک نمبر اضافی کیا ہے, کم نہیں کیا, بڑھایا ہی ہے. حضرات معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے اعمال بتائے ہیں ویسے کرو, اپنے پاس سے نہ کمی نہ زیادتی, کیونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک کوڈ ہے, وہ معصوم بہتر جانتا جس کا مستقیماً خدا سے رابطہ. تو ویسے اعمال کو ویسے بجا لائیے جیسے معصومین نے بجا لائے ہیں, جیسے آئمہ نے بتائے ہیں, ویسے عبادات کا انجام دینا بہت ضروری ہے. تو چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں فقہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, بہت سے فقہ اپنے زمانے میں اس زمانے میں چڑھ رہے تھے, اسی لیے ہم لوگوں کو جعفری کہا جاتا ہے. فقہ جعفری کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم فقہ کاظمی نہیں ہیں, یا فقہ باقری نہیں ہیں, یا فقہ امام زین العابدین نہیں ہے, حسینی نہیں ہے, حسنی نہیں ہے, نہیں, یہ فقہ جعفری ہی فقہ محمدی بھی ہے, فقہ علوی بھی ہے, فقہ فاطمی بھی ہے. اور صرف اور صرف اس کا نام اس لیے جعفری ہے کیونکہ اس زمانے میں امام نے اپنے فقہ کو رائج کیا جب بہت سے نئے مکاتب فکر آ رہے تھے. دو, ایک عقیدے کا فکر نظریہ تھا, ایک عقیدے کا نیا باب شروع ہو رہا تھا, اور ایک فقہ کا نیا باب شروع ہو رہا تھا. فقہ کے اندر جو ائمہ اربعہ ہیں, چار, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی فقہ رائج ہو رہے تھے, اور اس زمانے میں جو دوسرے دو عقائد کے مکتب فکر آ رہے تھے وہ تھے جو بہت بڑے بڑے دو اس وقت آج کلام کے اندر, اشاعرہ, اشاعری اور معتزلی, یہ دو ہیں, میں جو ان کی باریکیوں میں نہیں جانا ہے. اس زمانے میں جب اعتقادی طور پہ مختلف مکاتب فکر تھے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ فقہی لحاظ سے ہم امامی ہیں, ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں, اور ہم فقہی لحاظ سے جعفری ہیں کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فقہ دیا ہے. بنیادی فرق کیا تھا دوسرے اعتقادات میں اور چھٹے امام علیہ السلام کے عقائد میں؟ امام نے کہا دیکھو ہمارے عقیدے کے اندر عدل کو بنیادی کیفیت حاصل ہے, عدل کو نکال دیا جائے تو انسان خداوند متعال سے متعلق صحیح عقیدہ قائم نہیں کر سکتا. ہر چیز میں عدالت کو رکھنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے, باریکیوں میں نہیں جاؤں گا. اب بہت سے نظریات تھے, امام علیہ السلام سے کہا گیا مولا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مختار پیدا کیا, یعنی کل اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, اللہ نے ہمیں کاملاً مجبور پیدا کیا, ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں اعتقادات رائج ہیں. کہ یعنی 100% اختیار ہمارے پاس ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، میرے اختیار میں اللہ نے صرف، اللہ کی مثال ایسی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک کسان جو ایک بیج بو جائے، درخت خود بخود اگتا رہے گا، اس کے بعد درخت جانے، زمین جانے، فوٹو سنتھسس کا عمل جانے، پانی جانے، سورج جانے، روشنی جانے، بس پھر کسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یا پھر ایسا کہ نہیں، کاملاً اسی کا اختیار ہے، کسان کا اختیار ہے، درخت کی کوئی دخل نہیں ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کون سے نظریے کے قائل ہیں، آپ جبر کے قائل ہیں یا آپ اختیار کے قائل ہیں؟ تو آپ نے کہا اللہ جبر ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین، ہم بین الامرین ہیں. کہا نہ اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے نہ کل مختار قرار دیا ہے، بلکہ دونوں کی درمیانی شے ہے. کیسی کوئی مثال ہو کہ جو علی بن ابی طالب نے دی تھی، مولا امیر المومنین سے ایک آدمی نے کہا مولا مجھے کتنا اختیار ہے؟ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ. آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے پاؤں اٹھایا، کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، کہا مولا اگر دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو زمین پہ گر جاؤں گا. کہا کہ جتنے پاؤں اٹھا سکتے ہو اتنا اختیار ہے، جتنے پاؤں زمین پہ رکھنے پہ مجبور ہو اتنے مجبور ہو. تو دونوں کی درمیانی شے ہے. چھٹے امام نے یہی مکتب ہمیں دیا کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں پہ، ایمان میں نے انتخاب کیا، آپ نے چنا کہ آپ کس مکتب کے ماننے والے ہیں، آپ نے اپنے پیشے کو اختیار کیا، کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، اللہ نے جیسا پیدا کر دیا ویسے ہیں، صلاحیت ایمان کی، عقل کی، تو بہت سی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، بہت سی ہماری اختیار. اب میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ اختلافات جو زمانے میں تھے امام نے ان کو روشن کیا. فقہی لحاظ سے امام نے بتایا کہ ہمارا مکتب رسول خدا پہ ہے، ہم کسی اور سے کوئی چیز نہیں لیتے، کوئی تبدیلی کا حق نہیں رکھتا. ہمارے 12 معصوم ائمہ علیہ السلام کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کے حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر یہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں رسول خدا جو کہتے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں، نئی چیز نہیں پیش کر رہا. چھٹے امام علیہ السلام نے جو دین کی ڈیفینیشن دی ہے، تعریف کی ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں دو جملوں کے اندر. کہا رسول خدا نے ایک پورے کے پورے، یعنی میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، رسول خدا نے ایک دین کی بنیاد رکھی، جس دین کی بنیاد جناب آدم نے رکھی تھی، اور جناب آدم نے جب بنیاد رکھی، کیونکہ بنیاد نظر نہیں آتی، اس لیے جناب آدم اولی الازم پیغمبر شاید نہیں ہیں، دیواریں جناب نوح نے بنائی، چھت جناب رحیم نے ڈالی، دروازے جناب موسیٰ نے اور کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائیں. جب جناب ختم مرتبہ تھا، یہ دین کی عمارت کی بات کر رہا ہوں، کسی بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب جناب ختم مرتبہ آئے تو آپ نے کہا کہ اس دروازے کی اب یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں سے دروازہ نکال کے وہاں لگا دو، اس کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تبدیلیاں کی، کچھ چیزیں تھیں، کہا کہ رد و بدل کی ضرورت ہے، تبدیلیاں کرنے کے بعد کہا کہ اس پہ ایک تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. ایک جانب یہ تختی تھی، دوسری تختی پہ لکھ دیا کہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ و حلال ہو حلال الی یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. اور پھر رسول خدا نے کہا کہ اس دین کی عمارت پہ میں 12 محافظ بٹھا کے جا رہا ہوں، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے. اگر کبھی بھی کوئی یزید کھڑا ہوگا دیوار دین کو گرانے کے لیے، کہ دین کی دیوار کو گرا دے، تو کوئی حسین کھڑا ہو کے کہے گا کہ نہیں، یہ دین میرے نانا نے پہنچا دیا تھا، اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنا چاہے گا تو فوراً کوئی نہ کوئی امام کھڑا ہو کے مقابلہ کرے گا، اور فوراً دین کی عمارت کو بچائے گا، کسی حرام کو حلال میں نہیں بدلنے دے گا. یہ ہے جو خلاصہ چھٹے امام علیہ السلام نے پہنچایا ہے. میں امام کی زندگی سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. برائے خوشنودی امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں. تو آئمہ علیہ السلام کا دور، چھٹے امام کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں بہت سی تحریکیں اٹھیں. ایک ایسی خراسان سے، ابو مسلم خراسانی کے نام سے ایک آدمی تھا جو بہت ظالم تھا، اور یہ بنی عباس کا گورنر تھا، جس نے 600,000 افراد کو ایران میں اور اس پورے عراق میں، اس پوری بیلٹ کے اندر شہید کیا. 600,000 افراد کو اس زمانے میں، جب دنیا کی آبادی ہی بہت کم تھی، اس زمانے میں 600,000 افراد کا قتل بہت بڑی بات تھی. اور یہ بنی عباس کا کارندہ تھا. اس سے پہلے ایک اور آدمی گزرا تھا جس کا نام حجاج تھا، حجاج ابن یوسف ثقفی، جس نے امیر المومنین کے بے انتہا اصحاب کو شہید کیا، اور وہ چوتھے امام کے زمانے میں عبد الملک ابن مروان کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا تھا گورنر کوفے کا. اور بہرحال اس نے بھی 120,000 افراد کو شہید کیا، جس کے اندر اکثر امیر المومنین کے ماننے والے تھے، شان حیدر کرار تھے. بڑی کثرت سے. وہ کہتا تھا جس دن میں علی کے کسی شیعہ کا خون نہیں دیکھتا مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا, جب تک میں کسی شیعہ کو قتل نہیں کر دیتا تب تک مجھے سکون نہیں ملتا. اور اسی نے جناب کمیل کو شہید کیا تھا, جناب محتمہ تمار کو, ایک پوری فہرست ہے جن اصحاب کو اس نے شہید کیا تھا. تو بہرحال ابو مسلم خراسانی بے انتہا افراد کو اس نے شہید کیا. امام علیہ السلام نے ساری جنگیں ہوتی رہیں اور پہلا جو بادشاہ آیا اس کا بنی عباس کا, اس کا نام تھا ابو العباس صفاح. صفاح یعنی بہت زیادہ خون بہانے والا. اس نے بے انتہا قتل کیے اور آنے کے بعد اس نے بنی امیہ کے سارے خلفاء کی قبریں کھدوا کے ان کی ہڈیوں کو آگ لگوا دی. صرف ایک عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ دیا, باقی سب خلفاء کی قبریں کھدوا کے ان کی ہڈیوں کو آگ لگوا دی. یہ تھا ابو العباس صفاح. یہ دور ہے چھٹے امام علیہ السلام کا. اب اس پورے دور کے اندر امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام, اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں, مختلف شاگردوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جاؤ, تبلیغ کرو, دین کو پہنچاؤ اور مکتب آل محمد کی حفاظت کرو. بے انتہا شاگردوں کی تربیت کی اور آپ نے مختلف شاگردوں کو مختلف جگہوں پہ ڈپیوٹ کیا, باقاعدہ تربیت کرتے جاتے تھے, بھیجتے جاتے تھے, لیکن شاگردوں کو بتاتے تھے دیکھو تم نے میرے پاس پڑھا ہے میں جانتا ہوں, تم صرف فقہ پڑھے ہوئے ہو اور فقہ کے علاوہ تم کلام میں, علم کلام میں ماہر نہیں ہو, اس لیے مناظرہ مت کرنا. تم نے مناظرہ پڑھا ہے تم تفسیر میں مداخلت مت کرنا, تم تفسیر پڑھے ہو تم حدیث میں مداخلت مت کرنا. یعنی شاگردوں کو تربیت کرنے کے بعد بتا دیا کرتے تھے میں نے تمہیں کیا پڑھایا ہے, جو پڑھا ہے مجھ سے بس اسی کو سکھانا, جو تم نے مجھ سے نہیں سیکھا دوسروں سے سیکھنے کے بعد آگے ترویج مت کرنا کیونکہ شاید سکھانے میں کوتاہی رہ گئی ہو. استاد سے بہتر شاگرد کو کوئی نہیں جانتا. تو امام علیہ السلام اپنے سارے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے. 4000 شاگردوں کو پڑھانے والا ایک معلم ہے, ایک استاد ہے, الہی نمائندہ ہے, پڑھا رہے ہیں امام علیہ السلام. میں ایک امام کی اصول کافی سے روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کتنا وسیع ہے. اس علم کی روایت سے متعلق بے انتہا مطالب ہیں, حق الیقین میں بھی ہے, اصول کافی میں بھی ہے. میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں میں اپنے آپ میں نہیں رہتا, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پروردگارہ تیرا لاکھوں شکر ہے کہ تو نے اس مکتب کا ماننے والا بنایا ہے جس مکتب کے اندر جعفر الصادق جیسے 12 امام ہیں. تو اصول کافی کی اس روایت کو پیش کر رہا ہوں اور حق الیقین میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے, حدیثوں کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. امام سے پوچھا کہا کہ مولا اسم اعظم کیا ہے, اگر ایک اسم اعظم ہو تو آج سب اسم اعظم کی باتیں کرتے ہیں. امام نے کہا کہ اسماء اعظم 73 ہیں, 73 ہیں. کہا ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ہے جس سے وہ معجزات دکھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں. کہا جناب آصف ابن برقیہ جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے, کا ان جناب آصف ابن برقیہ کے پاس جو جناب سلیمان کے وسیع تھے, کا ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. وقال من عنده علم من الکتاب, اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اس سخت کو ایک پلک جھپکنے کی مدت میں لے آؤں گا. سورہ نمل کو اٹھا کے دیکھیے اور سورہ ابراہیم کے اندر اور مقامات پہ آیات موجود ہیں جو آپس میں اگر کنیکٹ کی جائیں تو امیر المؤمنین کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب, سب کے ذہنوں میں آیات ہیں. اب میں ڈائیورٹ ہو جاؤں گا اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا. تو امام نے کہا کہ ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا, آصف ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. کہا ایک اسم اعظم تھا تو وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے. کہا جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے, وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے, جناب ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم تھے, جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے, اور جناب آدم کے پاس کہا 24 یا 25 اسم اعظم تھے. کہا ان 73 اسم اعظموں میں سے ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں. کہا 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. کہا وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس نے فرق رکھا ہے, اس کے پاس 73 کے 73 ہیں. اس نے ایک ہمیں نہیں دیا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. تو اس نے کہا کہ اس 73 میں سے اس نے 72 ہمیں دیے ہیں اور ان تمام کے تمام اسماء اعظم کا مظہر ہم ہی ہیں. اب یہ علوم جو آل محمد سے پوری دنیا میں رائج ہو رہے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام نے صرف ایک مثال دی. اب تصور کیجئے کہ یہ سارے کے سارے علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. اب کوئی تعجب نہ کرے کہ اتنے شاگرد ہوں، اتنے مختلف علوم ہوں، ایک پڑھانے والا استاد ہو، ہر شاگرد کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، شاگردوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہوں لیکن استاد کا علم ختم نہ ہوتا ہو، اسے صادق آل محمد کہتے ہیں. تو حضرات وہ دور تھا جب چھٹے امام علیہ السلام نے بے انتہا شاگردوں کو تربیت کیا، اور مدینے کے اندر رہنے کے بعد امام سے جب بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا مولا آپ خود سے قیام کیوں نہیں کرتے؟ واقعہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہوگا، مجھے ایک نتیجہ پیش کرنا ہے. کہا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ قیام کیسے کروں، میرے پاس ویسے اصحاب نہیں ہیں جیسے سید الشہداء کے پاس تھے. کہا کہ نہیں، آپ کے 4000 شاگرد ہیں اور کچھ نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں. تو کہا آپ کے 4000 شاگرد ہیں، سید الشہداء کے پاس صرف 72 ماننے والے تھے، انہوں نے قیام کیا تھا. کہا کہ جیسے ان کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس 20 ویسے ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا، اگر 20 ویسے ہوتے. کہا کہ یہ جو 4000 ہیں، جو شاگرد بحث کر رہا تھا امام سے، کہ یہ جو 4000 ہیں ان کو آپ ویسا نہیں مانتے جیسے وہ 72 تھے سید الشہداء کے پاس؟ امام نے کہا نہیں، یہ جو 4000 ہیں 72 جیسے نہیں ہیں سید الشہداء کے. کہا کہ نہیں، ان سے زیادہ ہیں. امام نے کہا اچھا، مثال کے طور پہ تو ایک ہی مثال دے دے جو ان سے زیادہ ہو. کہا میں خود ہی ان سے بہتر ہوں. امام نے کہا اچھا، اگر تو ان سے بہتر ہے، یہ سامنے آگ لگی ہوئی ہے، تندور تھا. امام نے کہا اس میں کود جا. کہا کہ مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں تو کود جاؤں گا، پیچھے سب یتیم ہو جائیں گے، گھر میں فاقے ہونے لگیں گے، تھوڑا سا میرے بچوں پہ رحم کھائیں. امام نے کہا اگر سید الشہداء اپنے ان 72 سے کہتے نا تو وہ جنگ کا انتظار نہ کرتے، سید الشہداء کے حکم پہ وہ اس آگ میں کود جاتے. کہا کہ میں نہیں مان سکتا ایسا. اتنے میں حضرت ہارون مکی آئے. امام نے کہا ہارون اس آگ کے اندر کود جاؤ. جناب ہارون مکی فوراً کود گیا اور اوپر سے وہ جو ڈھکنا تھا اس کو بند کر دیا. امام نے فوراً کہا کہ بتا اس ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ کہا مولا ایسے 200 مدینے میں نہیں ہوں گے. امام نے کہا مجھے ایسے صرف 20 چاہیے. حضرات امام زمانہ کو ایسے 313 چاہیے کہ جو علم کے اس درجے پہ فائز ہوں جس کے اوپر جناب سلمان تھے، جناب مالک تھے، جناب حبیب تھے، یعنی پورے قرآن کا علم رکھتے ہوں، یعنی بے انتہا علمی درجہ بھی رکھتے ہوں اور ایمان کے اندر بھی اتنے مضبوط ہوں جیسے جناب حبیب تھے، جیسے جناب مسلم بن اوسجا تھے، جیسے اصحاب سید الشہداء تھے، آج ویسے 313 چاہیے. ویسے لشکر امام زمانہ کے اندر لاکھوں کروڑوں افراد موجود ہوں گے، لیکن امام کو لاکھوں کروڑوں کی نسبت وہ 313 چاہیے جو امام کی فوج کے سپہ سالار ہوں گے، جو پوری دنیا کے اندر جب امام پوری دنیا کو ایک حکومت بنانے کے بعد تقسیم کریں گے تو وہ سب کے سب 313 افراد گورنر ہوں گے امام کی حکومت کے اندر. ویسے 313 چاہیے، وإلا ماننے والے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوں گے. میں انشاءاللہ آخری مجالس کے اندر پیش کروں گا. تو صادق آل محمد نے کچھ دیر بعد کہا کہ آؤ ذرا میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آگ کے اندر ہارون کا کیا حال ہوا ہے. امام نے فوراً اس ضرب کو ہٹایا، جب دیکھا تو وہ آگ گلزار بن چکی تھی، پھولوں میں تبدیل ہو چکی تھی. کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ آگ کو گلزار بنا دیتا ہے تو یہ آل محمد کے ماننے والوں کے لیے بھی خدا آگ کو گلزار بنا دیتا ہے. لیکن ایمان ہونا شرط. تو اگر آئمہ علیہ السلام کے حقیقی ماننے والوں کی آپ مثالیں دیکھیں تو بہت سے شاگرد ہیں امام علیہ السلام کے، اور امام نے بے انتہا شاگردوں کو تربیت کیا. حضرات میں صرف ایک واقعے کی طرف نوجوانوں کے لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بات تو آگے بڑھا دوں گا انشاءاللہ، سب بزرگوں نے واقعہ سن رکھا ہوگا، صرف مجھے ایک اشارہ دینا ہے اور اس میں سے صرف ایک مطلب کو حاصل کرنا ہے آج کی اس مجلس کے عنوان سے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سورہ 28 سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، جو عنوان ہے کہ بے شک کہ جن کو زمین پہ جن پہ ظلم کیا گیا، کمزور بنایا گیا، اللہ کہتا ہے میں نے انہی کا انتخاب کیا ہے، وہی زمین کے امام بھی ہوں گے، وہی زمین کے وارث بھی ہوں گے. تو امام صادق کے ایک بہت کم سن کم عمر شاگرد تھے، 18 برس کے تھے، ہشام جن کا نام تھا، اور امام ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ہشام نے حکم اور امام نے ان کی تربیت کی تھی. جب ایک مرتبہ وہ شام کا کوفے کے رہنے والے تھے تو انہوں نے دربار کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو تم نے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ مولا امیر المومنین کا فرمان تھا. جناب ہشام کو جلال آیا، کہا اچھا جو پوچھنا چاہتے ہو تم کہتے ہو جو پوچھنا چاہو پوچھ لو میں سوال کروں. اس نے کہا جو سوال کرنا ہے سوال کرو میں جواب دے سکتا ہوں. کہا بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کس قسم کا سوال ہے؟ کہا کہ میں تو ایک نوجوان ہوں علم نہیں رکھتا سادہ سادہ سوال کر سکتا ہوں. اگر تم جواب دینا چاہتے ہو جواب دو اگر جواب نہیں دے سکتے ہو تو کہہ دو کہ تم جھوٹے ہو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلونی قبل ان تفقدونی. اس نے کہا نہیں میں سوال کا جواب دوں گا ہاں میری آنکھیں ہیں. کہا بتاؤ آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا تمہارے کان ہیں؟ کہا ہاں. کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. کہا زبان ہے؟ کہا ہاں. کہا زبان سے چکھتا ہوں. ناک ہے؟ کہا ہاں سونگھتا ہوں. ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں. حواس سے خمسہ فائیو سینسز سے کہا جاتا ہے. کہا بتاؤ تمہارا دماغ ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے. کہا دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا جب ان حواس سے خمسہ سے کوئی چیز محسوس کرتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں سونگھتا ہوں یا چکھتا ہوں تو پھر دماغ پہ پلٹا دیتا ہوں. دماغ تصدیق کرتا ہے جو چھوا ہے وہ وہی چھوا ہے یا کچھ اور چھوا ہے جو دیکھا ہے وہ وہی دیکھا ہے یا کچھ اور دیکھا ہے جو سنا ہے وہی سنا ہے یا کچھ اور سنا ہے. کہا اچھا تو تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے جسم کے اندر تمہارا دماغ ایک امام کا کام کرتا. کہا اس چھوٹے سے جسم کے اندر ایک امام کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں تم کہہ سکتے ہو امام کی ضرورت ہے. کہا اگر ایک جسم کو امام کی ضرورت ہے تو تمہارے خیال میں کیا اس پوری کائنات کو امام کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہیں تم ہشام تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں. کہا کہ تم کوفے کے رہنے والے؟ کہا میں کوفے کے رہنے والا ہوں. کہا اس کا مطلب ہے تم ہشام ہو اب میری جگہ پہ تم آؤ تم کہو سلونی. اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں صرف علی کو حق تھا کہ وہ کہیں سلونی. ہم ایسے تو ہم ایسے تو یہ جو چھٹے امام کا دور ہے یہ نہایت سنہرا دور شمار کیا جاتا ہے. اس میں بھی 600,000 افراد کو تحقیق کیا گیا. یہ سنہرا دور ہے جہاں تشیع نے ترقی کی ہے جہاں تشیع آگے بڑھا ہے. بے انتہا سادات کے قتل کیے گئے مومنین کے قتل کیے گئے تحقیق کیا گیا. یہ سنہرا دور تھا یہ اچھا دور تھا. اچھا دور ایسا تھا آپ تصور کیجئے جو برے وقت گزرے ہوں گے وہ کیسے رہے ہوں گے. تو چھٹے امام کا دور تھا وہ علم کا دور تھا اور امام کا لقب ہے صادق آل محمد. جب پیغمبر اسلام سے سوال کیا گیا تھا نا کہ آپ کی کتنے اوصیہ ہوں گے تو آپ نے 12 گنوانے کے بعد کہا تھا کہ ان میں ایک آئے گا جس کا نام ہوگا جعفر اور اس کا لقب ہوگا الصادق. تو پوچھا یا رسول خدا انہیں صادق کیوں کہا جائے گا؟ تو کہا تھا کیونکہ وہ ایک سچے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے جو دین پشمردہ ہوگا اور لوگ بھلا چکے ہوں گے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں فقہ میں امام حسین سے ایک بھی روایت موجود نہیں ہے. مجمع کی توجہ چاہوں گا سب کی. ہمارے یہاں فقہی کتابوں میں ایک بھی امام حسین سے روایت موجود نہیں ہے. کیوں؟ یعنی لوگ امام حسین سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے کوئی لوگ رجوع نہیں کرتے تھے امام کی طرف. یعنی ایسا ایک دور آ گیا تھا کہ لوگ آئمہ علیہ السلام سے غافل تھے. واقعہ کربلا کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ لوگوں کی توجہ اہل بیت کی طرف بڑھی ہے. اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے لوگ اہل بیت سے یہاں تک کہ سید الشہداء نے کیا کیا تھا صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے مدینے سے رخ کیا عراق کا. کہا میں عراق جا رہا ہوں کربلا جا رہا ہوں. جب جانے لگے تو مدینے سے شمال کی طرف ہے نارتھ کی طرف ہے شمال کی طرف ہے عراق لیکن آپ مکے کی طرف گئے جو جنوب میں تھا. جا رہے ہیں کربلا لیکن پہلے مکے آئے حج کے لیے اور حج چھوڑ کے فوراً عراق چلے گئے. کیوں؟ امام نے احرام توڑے دعائیں عرفہ پڑھی سب کو خطبہ دیا سارے لوگوں کی نگاہیں متوجہ ہو گئے سید الشہداء کی طرف. امام نے تعارف کروایا کہا میں نواسا رسول ہوں. سب لوگ سوال کرنے لگے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ نواسا رسول بھی زندہ ہے. کہا میں نواسا رسول ہوں. امام نے بہترین دعا پڑھی لوگوں نے کہا ہم نے زندگی میں ایسی دعا نہیں سنی جیسی دعا عرفہ. امام نے کہا میں حج کا عاشق ہوں حج کرنا چاہتا ہوں لیکن میں عراق جا رہا ہوں کیونکہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے اور وہ حرمت خانہ خدا کو پامال کر دے گا اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کر دے گا اس لیے میں عراق جا رہا ہوں. اب امام علیہ السلام عراق چلے گئے اور سارے کے سارے حاجی اپنے گھروں کو لوٹ گئے. جب واپس گئے تو کہا کہ حج میں کیسا پایا؟ کہا اس سال حج میں ہمیں تعجب ہوا، ایک نواسا رسول ہے نام حسین ہے، بہترین دعا پڑی، حج کو چھوڑ کے عراق چلے گئے، سب کو کہنے لگے یزید میرا قتل کرنے والا ہے اور وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک مرتبہ روزے عاشور واقعہ ہوا، شہادت امام حسین کا، ہر جگہ خبر گئی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا. حاجیوں کے ذریعے امام حسین کا مقصد پہنچ چکا تھا، شہادت حسین کے ذریعے آپ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی. اب ہر ذہن کے گیا حاجیوں کے ذریعے امام حسین کا مقصد پہنچ چکا تھا، شہادت حسین کے ذریعے آپ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی. اب ہر ذہن کے اندر سوال ہے، عاشق عبادت حسین ابن علی، خدا کا عاشق، وہ حج کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ شہادت کے لیے گئے تھے. ہر جگہ وہ پیغام پہنچا. اس خون حسین کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر دوبارہ اہل بیت کی طرف رجوع ہونے لگا. امام صادق علیہ السلام نے جب رجوع ہوا تو سب کو بتایا کہ دیکھو آل محمد علوم رسول خدا کے، قرآن کے، حدیث کے وارث ہیں، اگر رسول خدا کی تعلیمات کو سیکھنا ہو تو آل محمد سے سیکھنا. اب چاروں طرف سے، ہر طرف سے، پورے عالم اسلام سے سب لوگ مدینے آنے لگے سیکھنے کے لیے. اب امام علیہ السلام پہ واجب تھا کہ سب کے علم کی آبیاری کریں. حضرات اب آپ کو اندازہ ہوا کہ امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے علوم کو پہنچایا. امام کے شاگرد صرف شیعہ نہیں تھے بلکہ جتنے بھی مکتب ہائے فکر اس وقت موجود تھے، سب کے سب امام علیہ السلام سے سیکھ رہے تھے. امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آج کیونکہ شب جمعہ ہے اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ایک اور امام کے فرمان کو پیش کروں گا. برائے خوشنودی صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں بچوں سے بھی سیکھا کرو. ہمیشہ بڑوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے بڑوں سے سیکھو، علم لو، ادب سیکھو، لیکن شاہ امام کہتے ہیں کہ ہمارے جد رسول خدا نے کہا کہ کچھ چیزیں بڑوں کو بچوں سے سیکھنی چاہیے کیونکہ بچوں کے پاس وہ چیزیں بہتر ہوتی. کہا مولا کیا؟ کہا مانگنا بچوں سے سیکھو. شب جمعہ ہے نا، شب دعا ہے، تو شاہ امام فرماتے ہیں کہا کہ پیغمبر کہتے تھے مانگنا بچوں سے سیکھو. کہا کیسے مانگتے ہیں؟ کہا بڑا آدمی دعا مانگتا ہے، پروردگارہ مجھے یہ نعمت عطا کر دے، ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے، دو مرتبہ، تین چار مرتبہ دعا کے بعد کہتا ہے پروردگارہ تو سن نہیں رہا، میں اب دعا نہیں مانگوں گا، یہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک چیز حاصل نہ کر لے تب تک مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بھول جاتے ہیں لیکن بچے کو یاد رہتا ہے. ایک بچہ کہتا ہے بابا جان مجھے سائیکل لے دیجئے، باپ کہتا ہے اچھا بیٹا اگلے مہینے کی تاریخ کو فلاں تاریخ کو لے دوں گا. باپ بھول جائے گا، بچے کو یاد رہے گا. کہا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا آج آپ مجھے سائیکل لے کے دیں گے. کہا بیٹا اگلے مہینے لے دوں گا. کہ نہیں آپ نے آج کے لیے وعدہ کیا تھا. اتنا ضد کرے گا، لٹے گا، روئے گا، پیٹے گا، سب کچھ کرے گا یہاں تک کہ حاصل نہ کر لے. معصوم فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. جب تک دروازے پہ دستک دیتے رہو گے دروازہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا. یہ مت سوچو کہ مانگنے سے فائدہ نہیں ہے، کہ نہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. دوسرے کیا سیکھو بچوں سے؟ معصوم فرماتے ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو. یہاں لڑتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں، بعض اوقات بڑوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی خاطر. تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے، اب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات ختم کر دی. یہاں ماں باپ لڑ رہے ہیں، وہاں بچے دوبارہ باہر کھیل رہے ہیں. بچے یہاں ناراض ہوتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں معاف کرنا بچوں سے سیکھو. مومن کبھی تین دن تک ناراضگی نہیں رکھتا. تیسرے فرمایا کیا بچوں سے سیکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. بچے مٹی کا مکان بناتے ہیں، ریت کا مکان بنا لیتے ہیں، ماں آواز دیتی ہے بچوں واپس آ جاؤ، فوراً مکان گرا کے واپس گھر میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے نہیں امی ہم نے مکان بنا لیا اب ہم اسی میں رہیں گے، یہیں رہیں گے جہاں بنا لیا ہے. کہا خدا کی طرف سے جب کوئی فرشتہ آئے نا یہ مت کہنا ہم نے دنیا میں مکان بنا لیا ہے، فوراً لبیک کہہ کے چل دینا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ گھر بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. کہا اور کیا سیکھیں بچوں سے؟ کہا کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. مائیں نئے کپڑے پہناتی ہیں، کہتی ہیں بچوں زمین پہ مت بیٹھنا، نئے کپڑے پہنے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں اس زمین سے آئے ہو اسی میں لوٹ جاؤ گے، بیٹھنا زمین پہ بچوں سے سیکھو، سوائے ان کے جو بیمار ہوں یا بزرگ ہوں یا سن ان کا زیادہ ہو، لیکن زمین پہ بیٹھنے سے تکبر ختم ہوتا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ یاد رکھو ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے، صرف بچوں ہی سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی سبق حاصل کیا جا سکتا ہے، پرندوں سے بھی سبق سیکھا جا سکتا ہے. مجمع کی اگر توجہ ہوگی تو صرف میں حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں حتیٰ جانوروں سے سیکھا جا سکتا ہے، غلط چیزیں مت سیکھو، اچھی سی سیکھیے چیزیں سیکھو. کہا یہاں تک کہ ایک مرغا ہے اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ کہا ہر نماز پہ جاگنا اس مرغے سے سیکھو، ہمیشہ اذان کے لیے بلند ہو جاتا ہے. کہا جب بھی اسے دانا ملتا اکیلے نہیں کھاتا، دوسرے سب کو اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا، آواز دیتا، سب آ جاتے ہیں. کہا غیرت سیکھو اس سے، کہا نمازوں پہ جاگنا سیکھو، ایثار سیکھو. جانوروں سے بھی سیکھی جا سکتی ہیں، منفی چیزیں بھی اور مثبت چیزیں بھی. تو انسان کے اندر صفات انسانوں والی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان انسان ہے، جانور نہیں ہے، لیکن جانوروں کی اچھی چیزیں لینی چاہیے. شہد کی مکھی حلال کھاتی ہے، حلال پیدا کرتی ہے، شہد بناتی ہے نا، تو کہا وہ حلال ہی شہد بناتی ہے اور حلال چیزیں کھاتی ہے. کہا کہ یہ شہد کی مکھی سے سیکھو، لیکن کہا کہ عام مکھی سے اس کی صفت مت لینا. کہا کیوں مولا، اس میں کیا صفت ہوتی ہے؟ کہا وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، زخم پہ بیٹھتی ہے. کچھ لوگ مکھی صفت ہوتے ہیں، ایک پرچے کے اوپر اگر ایک کالا دھبا لگا دیا جائے، لوگوں سے پوچھیں یہ کیا ہے، سب کہیں گے کالا دھبا. وہ سفید کاغذ کسی کو نظر نہیں آتا. کہ سفید کاغذ کو دیکھو، سفید کاغذ ہے، کالا دھبا نہیں ہے. بہت سے لوگ ساری چیزیں بھلا کے کہتے ہیں نہیں ایک کالا دھبا ہے. کہا مکھی صفت مت بنو، پورا جسم صاف ہوگا، ایک چھوٹا سا زخم ہوگا، مکھی سب کچھ چھوڑ کے اس زخم پہ بیٹھ جائے گی. کہا یہ مکھی صفت ہوتے ہیں جو صرف چھوٹے چھوٹے عیب تلاش کرتے ہیں. کہا عیب تراشی مت کرو، عیب تلاش مت کرو، ہمیشہ لوگوں کی اچھی صفات تلاش کرو. یہ صادق آل محمد کا پیغام ہے. کہا لوگوں کی اچھی چیزیں تلاش کرو، کیونکہ جب انسان کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہے نا، تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، باقی ساری اپنے انسان کی طرف ہوتی ہیں. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھی صفات تلاش کرو، یہ امام کے ماننے والوں کی علامت ہے. ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اچھی صفات تلاش کرے گا. برائے خوشنودی آل محمد صلوات. تو علوم آل محمد بہت وسیع ہیں. امام نے ہر ہر چیز کے آداب سکھائے، اخلاق سکھایا. ماں باپ کے سامنے جاؤ تو کیسے جاؤ، دعا مانگو تو کیسے مانگو، کھانا کھاؤ تو کیسے جاؤ، ہر چیز کے آداب ہیں. اور یہ صادق آل محمد کا احسان ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا ادب سکھایا. یہاں تک کہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھو گے. حضرات آداب بہت زیادہ ہیں، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا. بے انتہا اس مکتب کو شرف حاصل ہے کہ کوئی مکتب اتنا امیر نہیں ہے جتنا مکتب آل محمد امیر ہے. چاہے وہ علوم ہو، چاہے فنون ہو، تمام کے تمام چیزوں کے اندر آل محمد سب پہ فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں. امام علیہ السلام نے قرآن کی ہر آیت سے متعلق تفسیر کو پیش کیا. 60,000 احادیث بیان کی گئی ہیں. اور آج علوم آل محمد ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے میں ایسے ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو علم دشمن تھے. جب چنگیز خان آیا تو اس نے حملہ کیا اور پورے بغداد کی ساری لائبریریوں کو آگ لگا کے دجلہ میں ڈال دیا کہ پانی سیاہ نظر آتا تھا. علم دشمن نہ ہو، علم دوست بنے. مؤمن عالم بنے گا یا متعلم بنے گا یا ان کا چاہنے والا بنے گا. امام نے فرمایا کہا کہ ہمیشہ یا عالم بنو کن عالما او متعلما او محبہما، یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کے چاہنے والے بنو. میں امام کے ایک مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر امام نے بہت سے علم کے دریچوں کو کھولا ہے، اور اسی کے بعد انشاءاللہ امام کی دو روایات پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد مصائب کو. امام کے اس مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ امام نے مختلف ادیان سے، اور انشاءاللہ کل نہیں آنے والے پرسوں میں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کا تفصیل سے مختلف ادیان سے جو مناظرے ہیں کل اور پرسوں میں انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اپنے مکتب کے اوپر افتخار ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مناظرے کے اندر میں بائبل، موجودہ توریت اور انجیل کے حوالے دوں گا جو 8ویں امام نے اس زمانے میں دیے تھے جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تحریفات کے باوجود بھی وہ حوالے باقی رہیں گے جو 8ویں امام نے اس وقت پیش کیے تھے. اور آئمہ علیہ السلام نے ہر انسان کو اس کی زبان میں جواب دیا ہے. جب جواب دیا ہے تو ہر انسان نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حجت خدا ہے. آئیں ذرا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے علم کو دیکھتے. امام کے بے انتہا مناظرے ہیں، لیکن صادق علیہ محمد سے ایک مرتبہ خدا سے متعلق ایک مناظرہ کیا گیا اور عیسائیوں نے سوال کیا. میں صرف اس مناظرے کے چند اقتباسات پیش کروں گا کیونکہ مناظرہ بہت علمی ہے، فلسفی بحثیں ہیں اس کے اندر، اور امام نے بڑے ہی کتاب و توحید کے اندر موجود ہے جس کا باقاعدہ انگریزی میں نے پورا ترجمہ کیا اور الحمدللہ چھپ چکا ہے. امام علیہ السلام کا مناظرہ امام کے علم. آج لوگ جب ائمہ کے مناظروں کو علوم کو پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے. ایک حدیث کو طرح پیش کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام کے علوم ان کی حدیث کیوں ضروری ہے. امام فرماتے ہیں, آج امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ لو علم الناس و محاسن کلامنا لتبعونا, ہمارے علوم کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ, ہماری احادیث کو سیکھو اور دوسروں کو ہماری احادیث خود پہ سکھاؤ. کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے, پیروی کریں گے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کیا ہے, اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو لوگ ضرور اتباع کریں گے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے صرف ائمہ کی چند احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں. کہ اگر کوئی ایسا انسان 1400 سال پہلے گزرا ہے جس کا یہ کلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنے والا 1400 سال پہلے آ گیا تھا, ان کو آج کے دور میں ہونا چاہیے. یہ ائمہ علیہ السلام. امام سے سوال کیا, کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ امام نے کہا تو یہ بتا کہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتا ہے. ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اگلے کے سوالوں کے جواب میں لگ جاتے ہیں. امام نے کہا پہلے تو یہ بتا تیری دلیل کیا. کہا کہ کیونکہ جناب عیسیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا. تو امام نے کہا تو پھر حضرت آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو کیونکہ ان کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی. کہا لیکن اللہ نے جناب آدم کو روح قدس کے ذریعے خلق کیا ہے اور وہ اللہ کا, ان کے اندر اللہ نے حلول کر لیا تھا, حلول یعنی اللہ ان کے اندر موجود تھے. کہا کہ اچھا پھر یہ بتا کہ زمین پہ کون آیا تھا, باپ آیا تھا یا بیٹا آیا تھا؟ کہا کہ وہ جو رک گیا تھا وہ باپ تھا, جو زمین پہ آیا تھا وہ بیٹا تھا. کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ حلول کر گیا تھا, اگر اللہ وہاں رہ گیا تھا اور بیٹا یہاں آ گیا تھا تو پھر دونوں ساتھ نہیں تھے, الگ الگ تھے. اگر ساتھ تھے تو پھر اس کا مطلب ہے باپ بیٹے کے ساتھ زمین پہ آیا ہوگا. کہا کہ دیکھو دین کے اندر عقل نہیں لڑانی چاہیے, جو دین کہتا ہے اس کو دل سے مان لینا چاہیے, کہیں عقل نہیں. امام نے کہا نہیں, اگر کوئی چیز عقل پہ پوری نہ اترتی ہو وہ دین الہی نہیں ہو سکتا, اپنا بنایا ہوا دین ہوگا. ہمارے مکتب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عقل ہر چیز کی بنیاد ہے. حضرات امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ العقل دلیل المؤمن, اگر کوئی بھی مؤمن ہوگا تو اس کی سب سے بڑی دلیل, اس کا سب سے بڑا گائیڈ, اس کا سب سے بڑا رہنما اس کی عقل ہوگی. بغیر عقل کے کوئی چیز دین نہیں بن سکتی. تو کہاں عقل کو ہمیشہ استعمال کرنا. اب اس نے اپنی طرف سے پیش کرنا شروع کیا, کہا کہ نہیں دونوں باپ بیٹا شاید آگئے ہوں گے, مجھے معلوم نہیں ہے, شاید دونوں آگئے ہوں گے. امام نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آسمان خدا سے خالی ہو گیا تھا. کہا نہیں دونوں وہاں بھی موجود تھے, دونوں یہاں بھی موجود تھے. امام نے کہا تو اپنے الفاظ کو سوچ لے, پہلے تو نے کہا کہ وہ وہاں خدا وہاں رہ گیا, باپ وہاں رہ گیا خدا تھا, بیٹا یہاں آ گیا تھا, اب تو کہتا ہے دونوں آ گئے وہاں پہ کوئی نہیں رہا. کہا کہ نہیں دونوں وہاں بھی تھے دونوں یہاں بھی تھے. پھر امام نے کہا, کہا کہ پھر اگر دونوں دونوں جگہ تھے تو دونوں دو دو تھے یا ایک ایک تھے؟ ایک ہی تھا جو دونوں جگہ تھا یا نہیں دونوں کے الگ الگ جسم تھے؟ کہا کہ آپ نے جو میرا عقیدہ تھا اس کو بھی متزلزل کر دیا ہے, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. امام نے کہا بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا تجھے خود معلوم نہیں ہے تیرا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو خدا سے آتا ہے, بنایا ہوا عقیدہ عقیدہ نہیں ہوتا. حضرت ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کے ہر کلام کو عقل پہ, عقل کی کسوٹی پہ پورا اتارا جا سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس عقل سب سے بڑی دلیل ہے. مؤمن کے سب سے بڑے پروف کا نام عقل ہے. عقل خود سے کہتی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے. ہمارے ائمہ علیہ السلام سے زیادہ علم کوئی رکھنے والا تھا ہی نہیں جو ہم اس کو مانیں. یہاں تک کہ کسی ایک آدمی نے علی بن ابی طالب سے اعتراض کیا, کہا یا علی کیا بات ہے, آپ ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے اس کا نام لے کے کہا, کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا پانچ. مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پانچوں انگلیاں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں, مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری پانچ انگلیاں ہیں, مجھ علی کے سامنے پوری کائنات. تو ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جنہیں علم کے اندر کوئی نہیں کوئی تہمت لگا سکا. کسی نے نہیں کہا کہ علم میں کم تھے, بلکہ ہر انسان نے اقرار کیا ہے علم میں ائمہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا, اہل بیت سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. آئیں ذرا چھٹے امام علیہ السلام کی وہ جو دو روایت میں پیش کرنا چاہتا تھا. صادق آل محمد ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ پورا مدینہ ان کو دیکھنے کے بعد قسم کھا کے کہتا تھا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ نہ کوئی علم رکھتا ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ رکھتا ہے. حتیٰ خود امام مالک جو ہمارے سنی بھائیوں کے امام ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا اتنا علم والا اور اتنا سچا اور اتنا زہد و تقوی میں آگے جتنے کہ امام صادق علیہ السلام کا. ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئے. ان کے چہرے کی ہیبت و جلال ایسا تھا. جب ان سے کسی نے کہا نا کہا کہ مولا ذرا رسول خدا کا حلیہ بتائیے, تو آپ نے بتایا کہا کہ پیمبر کی پیشانی ایسی تھی, آنکھیں ایسی تھی, ابرو ایسے تھے, ناک ایسی تھی, دندان مبارک ایسے تھے, لب ایسے تھے, سینہ ایسا تھا. کہا مولا آپ کو اتنا دقت سے کیسے ہر چیز معلوم ہے, آپ ہر چیز کو ویسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے خود سے دیکھا ہو, جبکہ آپ کی ولادت تو 100 سال بعد تقریباً 180 سال سے زیادہ کے بعد عرصے بعد ہوئی ہے. کہا کہ دیکھو اس صادق نبی نے کہا تھا کہ میرا صادق پوتا آنے والا ہے, تو کہا کہ میں اپنے اندر جو صفات دیکھتا ہوں پیغمبر نے کہا تھا کہ وہ مجھ جیسا ہوگا, اسی لیے میں ان کا نقشہ ویسا بتا رہا ہوں جیسے وہ تھے. آپ نے غور فرمایا پیغمبر اسلام کے آل سے. جب کسی نے اعتراض کیا نا کہا کہ مولا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امامت آپ کا حق ہے, کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ رسول خدا نے سب کو علم دیا ہے, سارے صحابہ کو, سارے امتیوں کو علم دیا ہے. کہاں فرزند رسول, رسول خدا ہی نے سب کو علم دیا. کہا وہ رسول خدا جس نے سارے صحابہ کو سارے امتیوں کو علم دیا ہے کیا وہ اپنی آل کو علم دے کے نہیں گئے, کیا وہ اپنی آل کو علم نہ دیتے؟ تو کہا کہ ایک نبی جب ایک بہترین نبی ہیں تو پھر ایک بہترین باپ بھی ہے, ایک بہترین جد بھی ہے, تو اپنی آل کے ساتھ بہترین تھے. صادق آل محمد سے ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک آدمی داخل ہوا, کہا مولا میں نے زندگی میں کبھی آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا. کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. کہا مولا کیوں, کیا بات ہے آج؟ کہا کہ آج روزے عاشور. کہا مولا روزے عاشور کیا ہوا؟ کہا ہمارے جد حسین ابن علی کو اس دن شہید کیا گیا. کہا مولا تو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس دن کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے, اس دن غم منانا چاہیے. دیکھا کہا کہ مولا اتنا غم منا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, مولا بے انتہا زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے, بے انتہا گریہ کر رہے تھے. مولا نے اسے مخاطب ہو کے کہا, کہا کہ تمہارے والد مرثیہ کہا کرتے تھے, جسے آپ اردو میں مرثیہ کہتے ہیں, کہ یعنی شیر کہتے تھے عربی میں. کہا جی مولا. کہا تم نے بھی کوئی مرثیہ کہا ہے ہمارے جد حسین کی شان میں, یعنی کوئی غمگین مرثیہ لکھا ہے؟ کہا ہاں مولا. کہا ذرا مجھے میرے جد حسین کے کوئی مصائب سنا دو. اسے کہا ہاں مولا میں آپ کو مصائب سناتا ہوں. جب وہ مصائب سنانے لگا نا تو امام نے کہا ذرا رک جاؤ. ایک مرتبہ امام نے ایک غلام کو آواز دی, کہا ذرا پردہ کھینچ دو اور اندر آواز دے دو, میری والدہ کو کہو کہ یہاں پہ حسین کے مصائب ہونے والے ہیں, میری بیٹیوں کو سے کہنا کہ امام حسین کی مجلس ہونے والی ہے, میری بیٹیاں میری والدہ کو ذرا بلا دو. امام کی والدہ کا نام حضرت ام فروا تھا. سب کے سب جمع ہو گئے, امام کی بیٹیاں بیٹھ گئیں, امام کی زوجہ, امام کی والدہ, بہنیں, سب جمع ہو گئے. امام نے کہا اب مجلس کو شروع کر دو. جیسی اس نے مجلس پڑھنا شروع کی نا تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امام کے آنسو بہتے ہوئے امام کی داڑھی میں جا رہے تھے اور داڑھی تر ہو گئی تھی. وہ راوی کہتا کہ امام نے اتنا گریہ کیا کہ امام کا پورا چہرہ جو ہے آنسو سے بھر گیا تھا. وہی مصائب پڑھنے والا کہتا ہے کہ جب گریہ ہو رہا تھا نا مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے امام کی والدہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ جو مصائب پڑھنے والا تھا نا وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا, حضرت ام فروہ کے خاندان سے تھا. تو اس نے امام کی والدہ کو مخاطب کیا, کہا کہ اے امام کی والدہ اگر آپ زیادہ گریہ کریں گی نا تو آپ کا بیٹا امام صادق اندر آ کے آپ کو دلاسا دیں گے, کہیں گے مادر گرامی بس کیجئے, صبر کیجئے, اب اور گریہ نہ کیجئے, آپ کا بیٹا آپ کو دلاسا دے گا, صبر دے گا. لیکن اے ام فروہ آپ کی جب پھپھیاں رویا کرتی تھیں انہیں کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا, انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس نے رو کے کہا, کہا کہ اے ام فروا جب بھی آپ کی پھپھیاں زینب ام کلثوم روتی تھی نا تو شمر انہیں تازیانے مارا کرتا. اس نے مخاطب کر کے کہا, کہا کہ بی بی آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے لیکن آپ کی پھپھیوں پہ پابندی تھی. راوی کہتا ہے امام صادق بلند آواز سے رونے لگے, ایک مرتبہ مدینے والے امام کے دروازے پہ جمع ہونے لگے. سارے مدینے والے کہنے لگے نا امام کے گھر میں لگتا ہے کوئی فوت ہو گیا ہے, اس طرح سے لوگ رو رہے ہیں. جب سب جمع ہو گئے نا امام نے آواز دی کہا الباب الباب دروازہ بند کر دو, میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا. امام کے بیٹے نے اتنا گریا کیا اتنا روئے, پوچھا یہ کون سا بیٹا تھا, کہا امام کا چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم تھا. میں ایک سوال کروں گا آپ سے, کیا چھوٹے بچے بھی روتے روتے بے ہوش آ جاتے ہیں؟ بڑوں کو ادراک ہوتا ہے نا, بچوں کو تو ادراک نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. بڑے سمجھتے ہیں جب مصائب زیادہ دیکھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں, بچے بے ہوش ہو کے نہیں گرتے. اب سوچئے چلیں یہ تو امام تھے نا, امام موسیٰ کاظم, اس لیے شاید امام رو رو کے بے ہوش ہو گئے ہوں. لیکن بعض راویوں نے لکھا ہے امام حسین کی 4 برس کی بچی بے ہوش ہو گئے, 4 برس کی بچی بھی بے ہوش ہو گئی. میں سوال کروں کب بے ہوش ہوئی تھی؟ راوی کہتا ہے جب شام غریبہ تھی نا, شام غریبہ میں بچی رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئی. نہیں پیش کرتا, شام غریبہ میں پڑھوں گا, لیکن کیونکہ میں نے شروع کیا صرف ایک جملہ کیا 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 پڑھ جاؤں گا. کب بے ہوش ہو کے گری بچی؟ کہا جب کسی ملعون نے بچی کو تماچا لگایا نا, تو کہا بچی نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا. کہا جب بچی نے فرات کا رخ کیا نا, بچی کو بابا سے بڑی محبت تھی, امام حسین سے بڑی محبت تھی, اپنے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی, لیکن نہ بابا کو پکارا نہ بھائی کو پکارا. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ بچی نے فرات کا رخ کر کے کہا او چچا عباس میرے کانوں میں بڑا درد ہے. میں آج جناب مسلم ابن عقیل سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا. عزادارہ نے سید مظلوم, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا جناب مسلم کی, میں نے روایت دیکھی ہے کہ جناب سید الشہداء جب 9 ذی الحج آیا نا, تو ایک مرتبہ سید الشہداء تڑپنے لگے. میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا بھائی مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ ہے. میں نے بہت بزرگ استاد سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء کو اس حالت میں دیکھا نا جناب عباس نے, تو جناب عباس نے کہا مولا کیا بات ہے. جناب عباس کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں بلاتے تھے, ہمیشہ سیدی و مولا ہی کہتے تھے, مولا اور آقا کہہ کے پکارتے تھے. کہا مولا کیا بات ہے, آپ کا چہرہ اچانک غمگین ہو گیا. کہا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. جناب عباس نے دیکھا, کہا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے, دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک رکھے ہیں, ہاتھ اس کے کمر پہ باندھے ہوئے ہیں, گردن کو دارالعمارہ کی چھت سے لٹکا رکھا ہے. مولا بڑا کوئی مظلوم ہے, بالکل اکیلا ہے, جلاد کی تلوار سر پہ ہے. کہا عباس ذرا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا نا, تو جناب عباس نے کہا کہ مولا جس معجزے سے دکھایا ہے نا مجھے پہنچا دو, مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے. وہ استاد کہتے تھے جب ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا نا, تو سید الشہداء نے کہا عباس یہ قضاء ربی ہے, بس رک جاؤ یہاں پہ ابھی صبر کرنا ہے. دیکھ ہی رہے تھے جناب عباس کے, جناب عباس نے سوال کیا کہا مولا یہ جہاں دارالعمارہ کی چھت پہ جناب مسلم کا سر زمین کی طرف جھکا ہے نا, وہاں نیچے ایک برقعے میں بی بی نظر آ رہی ہے جس نے اپنے برقعے کا دامن پھیلا رکھا ہے. وہ کہتی ہے مسلم تیرا سر دامن میں آئے گا. کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ کہا عباس یہ میری ماں زہرا. بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں جلدی تمام کر دوں گا. عزاداروں میں جانتا ہوں آپ برداشت نہیں کر سکیں گے ان جملوں کو, سید الشہداء نے کہا عباس آج رات خیمے یہی نصب کر دو، آج رات ہم یہی رکیں گے. جناب عباس نے خیمے نصب کرنا شروع کیے، کہا عباس مجھے ذرا بہنوں کو مجھے بلا دو، میں بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہے سب سے پہلے جناب زینب کبرا آئیں، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، جناب زینب کو بے انتہا محبت تھی بھائی سے، برداشت نہیں کر سکیں. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. جناب زینب سمجھ گئیں، فوراً گئی خیمے میں، کہا رقیہ بھیا نے بلایا فوراً آ جاؤ. جب جناب رقیہ چلی نا تو جناب مسلم کی دو بیٹیاں تھیں، جناب رقیہ نے دونوں کے بازو پکڑے، کہا میرے ساتھ چلو، ماموں نے بلایا ہے، آج عید کی رات ہے، ماموں نے بلایا ہے. دونوں بچیاں ساتھ چلی، بس میری طرف دیکھیے گا، دونوں بچیاں ساتھ چلی. جیسے دونوں بچیاں آئیں نا، امام حسین نے ایک بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی سمجھ گئی، کیا مامو جان میرے بابا کی خیریت ہے؟ مامو میرے بابا پردیس میں گئے. کہا بیٹی آج سے میں تیرا باپ ہوں. جناب رقیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہ مسلم کی شہادت ہو گئی ہے. بابا جملوں کو سنیے گا، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دی، جملوں کو سن کے گریہ کیجئے گا، آواز دی، کہا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دو. جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں، راوی کہتا ہے کہ جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں نکالیں، جناب مسلم کی یتیمہ بچی کو اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں. کہا بیٹی محسوس نہ کرنا شب عید بابا چلا گیا، یہ نہ محسوس کرنا تو یتیم ہو گئے، تیرا مامو زندہ ہے. راوی کہتا ہے ایک چار برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، بچی نے دیکھا اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. میں کہوں گا بی بی یہ حسین کا کردار ہے. بابا جملہ سنیں گے، شام غریبہ آ گئی، جناب سکینہ انتظار میں تھی، میں یتیم ہو گئی ہوں، شاید کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے، شاید مجھے کوئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آیا، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا نا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ اس نے بالیاں نوچی.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
پروردگارہ میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس لحظے کا، بس میں دو منٹ اور لوں گا آپ کے، دو منٹ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آنکھ میں آنسو ہو نا، شب جمعہ ہے، مجلس حسین ہے، دعا رد نہیں ہوتی. واسطہ کیا پیش کرنے والا، ہاتھوں کو بلند کر کے جو آرزو ہوگی مانگ لیجئے گا، میں صرف ایک واسطہ دوں گا. پروردگارہ علی و بتول کی بیٹیاں تھیں، کوفہ شہر تھا، امام سجاد کا ساتھ تھا. جیسی کوفے میں داخل ہوئی نا، یہ آپ لوگوں کا شہر نہیں تھا کہ پھولوں سے استقبال ہوتا. میں سخت الفاظ نہیں پڑھنا چاہتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پھول نہیں مار رہے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے. علی کی بیٹیوں کا استقبال تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں. پروردگارہ اس لہجے کا واسطہ، جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، ایک مرتبہ کسی سے آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے کہا سید سجاد یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو غربت میں یاد رکھا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے، جب درے کوفہ پہ دیکھا نا تو ایک سر لٹک رہا تھا، ساری بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئیں، نام رقیہ بتایا جاتا ہے. بیوی نے سر اٹھا کے کہا، مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے نظر آ رہا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو نظر آ رہا. مسلم مجھے اتنا بتا دے، میرے دو یتیم بچے کہاں؟ پروردگارا جناب مسلم کی اجڑی گود کہاں؟ دونوں بیٹوں کی شہادت کا واسطہ، کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارا بیماروں کو شفا عنایت فرما. بارہویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم سب کی عاقبت و خیر